أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے اندر ایک فطری خواہش رکھی ہے آگے بڑھنے کی، ترقی کرنے کی اور خوب سے خوب تر کی تلاش کی. یہ اسی کا نتیجہ ہے کہ دنیا کی ہر چیز بہتر ہوتی چلی جا رہی ہے. سڑکیں بہتر ہو رہی ہیں، روشنی کا انتظام بہتر ہو رہا ہے، سردی اور گرمی سے بچنے کی تدبیروں کا معیار بہتر ہو رہا ہے، کپڑے بہتر ہو رہے ہیں، برتن بہتر ہو رہے ہیں، کھانے بہتر ہو رہے ہیں، سواریاں بہتر ہو رہی ہیں. جس طرح کے مکانوں میں ہم میں سے اکثر لوگ 25-30 سال پہلے رہتے تھے، آج ان سے بہت بہتر مکانوں میں رہتے ہیں. جیسے کپڑے پہنتے تھے ان سے اچھے کپڑے پہنتے ہیں، جیسے کھانے کھاتے تھے ان سے اچھے کھانے کھاتے ہیں، جیسی گھڑیاں پہنتے تھے ان سے اچھی گھڑیاں پہنتے ہیں. یہ جو ہر چیز میں بہتری ہو رہی ہے، یہ خود بخود نہیں ہو رہی، یہ اللہ کے رکھے ہوئے ایک فطری جذبے کی وجہ سے ہو رہی. انسان کو شوق ہے اس بات کا کہ میں ہر چیز کو اور بہتر کروں، کوالٹی اور امپروو کروں، یہ انسان کی خواہش ہے اور اسی سے اس دنیا میں رونق ہے اور اسی سے اس دنیا میں ترقی ہے اور اسی سے اس دنیا میں آپس میں کمپٹیشن اور مقابلہ ہے. انبیاء علیہ السلام نے کبھی انسانوں کو چیزوں کے بہتر بنانے کی کوشش سے منع نہیں کیا. یاد رکھیں، فطرت کی کسی بھی تقاضے کو اللہ کبھی بھی منع نہیں کرتا، کبھی منع نہیں کرتا. یہ تقاضا انسانوں کی فطرت میں اللہ نے رکھا ہے بڑی زبردست حکمت کے تحت، کیونکہ اگر آگے بڑھنے کی اور لالچ نہ ہو تو دنیا ٹھہر جائے. اور جس طرح پانی جب ٹھہر جاتا ہے تو سڑ جاتا ہے، زندگی اگر ٹھہر جاتی اور ترک اور رواں دواں نہ رہتی، موونگ نہ رہتی، خوب سے خوب تر کی تلاش نہ رہتی تو زندگی رک جاتی. یہ سائنس کا اصول ہے، یہ بالکل سائنٹیفک اصول ہے. ہمارے یہاں عام طور پر سادہ سی زبان میں کہتے ہیں حرکت میں برکت ہے. یہ ایک سائنٹیفک اصول ہے، جو چیز آگے نہیں بڑھے گی وہ ختم ہو جائے. یہ بالکل طے ہے بات. تو دنیا کی نعمتیں بہتر سے بہتر ہوتی جا رہی ہیں اور اس کے پیچھے انسان کی زبردست کوشش کو دخل ہے اور اس کوشش کے پیچھے انسان کے فطری جذبے کو دخل ہے. کوئی حکومت مجبور نہیں کر رہی کہ اپنا کھانا بہتر کرو. کوئی قانون دنیا میں کسی ملک میں نہیں بن رہا کہ اپنے کپڑے بہتر بناؤ, اپنے بیڈ بہتر بناؤ, اپنے چشمے اور گھڑیاں بہتر بناؤ, اپنے موزے اور جوتے بہتر بناؤ, اپنی کاریں بہتر بناؤ. یہ کوئی دنیا میں کسی جگہ کے عوام کو مجبور نہیں کر رہی. یہ تو انسان کی فطری خواہش ہے جو اس سے یہ کام کرا رہی. نبیوں نے بس اتنا کیا, پتے کی بات بتا دی, راز کی بات بتا دی, اور وہ صرف نبی بتا سکتے ہیں. کوئی فلاسفر نہیں بتا سکتا, کوئی مورخ نہیں بتا سکتا, کوئی شاعر نہیں بتا سکتا, کوئی پولیٹیشن نہیں بتا سکتا. نبیوں نے صرف ایک بات بتائی اور یہ کہا کہ یہ جو باہر کی تمام چیزیں ہیں ان کو بہتر بناتے رہو, ہم تم کو منع نہیں کرتے, لیکن تم اپنے اندر والے انسان کو بھی تو بہتر بناؤ, اندر کی صفات بھی تو بہتر بناؤ. اگر تم نے اندر ترقی نہ کی صرف باہر ترقی کی تو تم کو دنیا میں سکون نہیں ملے گا, تم کو دلوں میں چین و مسرت اور اطمینان کی دولت نہیں ملے گی. کسی دلیل کی ضرورت ہی نہیں ہے اس بات کے لیے. آج کی دنیا میں جتنی باہر کی چیزوں میں ترقی ہوئی ہے انسانیت کی تاریخ میں اب تک کبھی نہیں ہوئی تھی, اور آج کی دنیا میں انسان جتنا بے چین اور پریشان ہے انسانیت کی تاریخ میں کبھی نہیں ہوا. اور عجیب بات ہے, کاش کہ صرف غریب لوگ پریشان ہوتے. بات بالکل الٹی ہے, جس کے پاس جتنا زیادہ سرمایہ اور دولت ہے وہ اسی قدر نیم کی گولیوں کا محتاج ہے. ایک مزدور اور ایک رکشے والا تو فٹ پاتھ پر دھوپ میں اپنے رکشے پر رومال سر پہ ڈال کر سو جاتا ہے, پیڑ کے نیچے سو جاتا ہے, کھیت کا مزدور کھیت کی مینڈ پر سو جاتا ہے, اور کئی لاکھ اور کئی کروڑ کے مالک لوگ ایئر کنڈیشن کمرے میں بھی نیند کو ترستے رہے. میں اکثر ایک لطیفہ سنایا کرتا ہوں یہ سمجھانے کے لیے کہ دل کے سکون کا تعلق کس چیز سے. لگتا ہے کچھ لوگ مجھ سے پہلے سن چکے ہیں, اور اگر میں یہ کہہ دوں کہ جو سن چکے ہیں وہ ان کو سنا دیں مجھے چھٹی مل جائے گی. اس کا بھی ایک لطیفہ ہے. ایک صاحب تھے ملا دو پیازے, بہت بڑی فیس لے کر بیان کرتے تھے. ہم لوگ تو ایسے ہی کرتے ہیں, لیکن ایسے بھی لوگ ہیں ہمارے یہاں. بڑی مشکل سے ایک گاؤں والوں نے ان کو تیار کیا کہ حضرت ہمارے یہاں آ کر بیان کر دیجئے. پہلے ہی سے فیس لے لیا کرتے تھے. لے لی, گاؤں والوں نے بڑا زبردست انتظام کیا, آ کر بیٹھے, خطبہ پڑھا, اور اس کے بعد پوچھا کہ تم لوگ جانتے ہو میں تم سے کیا کہنا چاہتا ہوں. تو گاؤں والوں نے کہا کہ حضرت ہم تو نہیں جانتے. تو کہنے لگے لا حول ولا قوۃ, جو لوگ کچھ جانتے ہی نہیں میں ان سے کیا بات کروں, السلام علیکم, کسی اور کو بلا لینا. چلے گئے. طلبہ بیٹھے ہیں نا تو میں ان کے ساتھ ایسی ہی باتیں کرتا ہوں. وہ یوں ہی ضربہ یضرب و ضربن میں بہت تھکے رہتے ہیں. گاؤں والے بہت پریشان ہوئے کہ پیسے بھی گئے بے حاضری نہیں ہوا, لیکن گاؤں والے بھی پٹھان تھے، کہنے لگے بیان تو کرا کے رہنا ہے، چاہے دوبارہ پیسے دینے پڑے. دوبارہ پیسے دیے، دوبارہ تاریخ لی، دوبارہ جلسہ کیا، دوبارہ آئے ملا دکیادے، پھر بیٹھے، پھر خطبہ پڑھا اور پھر پوچھا تم لوگ جانتے ہو میں تم سے کیا کہنا چاہتا ہوں؟ اب کے گاؤں والے بالکل تیار تھے، کہنے لگے جی حضرت جانتے ہیں. کہنے لگے جب تم سب جانتے ہو تو میں تم سے بات کر کے اپنا وقت کیوں خراب کروں؟ السلام علیکم. پھر چلے گئے. بہت پریشان ہوئے گاؤں والے کہ بھئی یہ تو پکڑ ہی میں نہیں آ رہے، دو بار پیسے بھی لے لیے، بیان بھی نہیں کیا. لیکن گاؤں والے تھے اسی خاندان کے، کہنے لگے بیان تو کرا کے چھوڑنا ہے، پھر کریں گے، پھر بلائیں گے، پھر پیسے دیے، پھر بلایا، پھر آئے، پھر خطبہ پڑھا، پھر کہنے لگے، پھر وہی سوال کیا جانتے ہوں تم سے کیا کہنا چاہتا ہوں؟ تو اس مرتبہ لوگ اور زیادہ چوکنا تھے. آدھے لوگوں نے کہا جی حضرت ہم جانتے ہیں، اور آدھے لوگوں نے کہا جی ہم نہیں جانتے. کہنے لگے جو لوگ جانتے ہیں وہ ان کو بتا دیں، جو نہیں جانتے. السلام علیکم. تو میں لطیفہ سنانے جا رہا تھا، اس پر یہ یاد آیا تھا کہ ایک بادشاہ سلامت بیمار ہوئے، بہت بیمار ہوئے، بہت علاج ہوا، کسی دوا سے فائدہ نہیں ہوتا. کسی حکیم صاحب کو بلایا گیا، بہت دور سے کوئی حکیم صاحب آئے، انہوں نے پوری ہسٹری سنی، بادشاہ سلامت کو دیکھا، اس کے بعد علاج بتایا. علاج یہ بتایا کہ بادشاہ سلامت تو اس وقت بہت پریشان ہیں، اس لیے کہ بہت بیمار ہیں، ان کو کسی ایسے آدمی کا کرتا پہنا دیا جائے جو ہمیشہ خوش رہتا ہو، بس یہ ٹھیک ہو جائیں گے. لوگ بہت خوش ہوئے کہ واہ اتنا سستا علاج، ایک کرتا، اور وہ بھی بادشاہ سلامت کے لیے. بادشاہ تو چلو اس وقت بیمار ہیں، چلتے ہیں وزیر اعظم کے پاس، ان کے پاس پہنچے اور ان سے کہا کہ ایک کرتا دے دیجئے. وہ کیوں؟ بادشاہ سلامت بیمار ہیں اور فلاں حکیم صاحب نے کہا ہے کہ خوش آدمی کا کرتا چاہیے، اور آپ تو پرائم منسٹر ہیں، آپ سے بڑھ کر کون خوش ہوگا، ایک کرتا دے دیجئے. کہنے لگے کرتے، پجامے، بنیائن سب حاضر ہیں بادشاہ سلامت کے لیے، مگر اگر یہ شرط ہے کہ خوش آدمی کا کرتا چاہیے تو بھائی اللہ کی قسم میں خوش تو نہیں رہتا. کسی اور کے کرتا لے لو اگر خوش آدمی کا کرتا ہونا ضروری ہے. کہنے لگے نہیں، وہ تو اس میں تو پھر ہم خوشی آدمی کا کرتا چاہیے. اور وزیروں کے پاس گئے اور امیروں کے پاس گئے، ہر ایک نے ہاتھ جوڑ لیے، سب نے کہا کہ الماریاں بھری ہیں کرتوں سے مگر خوش نہیں رہتا. بڑا عجیب تجربہ ہوا. اس کے بعد طے کیا کہ اب غریبوں کے پاس چلو، اب چھوڑو امیروں کو، چھوڑو وزیروں کو، چھوڑو شہروں کو، اب چلو دیہاتوں میں. ڈھونڈتے ڈھونڈتے دیہاتوں میں ایک کھیت میں ایک کسان نظر آیا جو تالاب میں پیر لٹکائے بیٹھا تھا اور پانی ڈالتا تھا اور زور سے گیت گاتا تھا، ہنستا تھا، ہا 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 ہا، اور گانا گاتا تھا، مست نظر آ رہا تھا دور سے. لوگوں کا مل گیا خوش آدمی. پہنچے اس کے پاس، کہنے لگے کیا کرتے ہو؟ میں کھیت میں مزدوری کرتا ہوں. ارے چھوڑو مزدوری مزدوری، اب تو سونے میں تول دیے جاؤ گے، مہاراجہ بن جاؤ گے، بہت انعام ملے گا. بادشاہ سلامت کو ایک کرتا دے دو، بس پھر دیکھو کیا ہوتا ہے، تمہاری قسمت بدل جائے گی. وہ کیوں؟ بادشاہ سلامت بیمار ہیں اور بتایا گیا ہے کہ خوش آدمی کا کرتا چاہیے، اور یہ تو ہم نے اچھی طرح دیکھ لیا ہے کہ تم بہت خوش ہو، کرتا لاؤ، جلدی سے دیر مت کرو. تو وہ بڑے میاں بولے، بچوں یہ تو بالکل ٹھیک کہتے ہو کہ میں بہت خوش رہتا ہوں، مگر کرتا تو میرے پاس ہے نہیں. واللہ یہ لطیفہ ہے لیکن بالکل سچی حقیقت کا ترجمان ہے. جب ترقی صرف باہر کی چیزوں میں ہوگی اور اندر ویرانی ہوگی، اندر ظلمت ہوگی، اندر اندھیرا ہوگا، اور اندر کا انسان ترقی نہیں کرے گا، باہر کا انسان ترقی کرے گا، کبھی انسان خوش نہیں رہے، کبھی خوش نہیں رہے. اصل میں سمجھدار انسان وہ ہے جو انسان بے شک اپنے کھانے کے معیار کو بہتر بنائے. ہر ایک کی تمنا ہے کہ جیسا کھانا میں نے بچپن میں کھایا تھا میں اپنے بچوں کو اس سے بہتر کھلا سکوں، جن مکانوں میں میں پلا تھا میں اپنے بچوں کو اس سے بہتر مکانوں میں پال سکوں، جیسی تعلیم میں نے اپنے بچپن میں پائی تھی میں اپنے بچوں کو اس سے اچھی تعلیم دلوا سکوں. کوئی حرج نہیں، بالکل کوئی حرج نہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی تو سوچنا چاہیے، جیسی نماز میں 10 سال پہلے پڑھتا تھا آج بھی میں ویسی ہی نماز پڑھ رہا ہوں، میرا کھانا بہتر ہو گیا، میرا پینا بہتر ہو گیا، میرا مکان بہتر ہو گیا، میری نماز کیوں نہیں بہتر، میرے اخلاق کیوں نہیں بہتر. میں پہلے بھی غصے ور تھا، اب بھی غصے ور ہوں، پہلے بھی چڑچڑا تھا اب بھی چڑچڑا ہوں، پہلے بھی میرے اندر غریبوں کی وہ ہمدردی نہیں تھی جو ہونی چاہیے، 25 سال کے بعد بھی وہی حال ہے. اللہ کی یاد پہلے بھی کم تھی اب بھی کم ہے، جنت کے شوق پہلے بھی کم تھا اب بھی کم ہے، قبر کے عذاب کا ڈر پہلے بھی کم تھا اب بھی کم ہے. یہ کیا وجہ ہے کہ اور ہر چیز بہتر ہو رہی ہے مگر ہمارا دین نہیں بہتر، ہمارا اللہ سے تعلق نہیں بہتر ہو رہا؟ تو بھائی اگر باہر کی چیزیں بہتر ہو رہی ہیں تو یاد رکھنا وہ تو کافروں کے بھی بہتر ہو رہی ہیں، اور بلکہ شاید مسلمانوں سے زیادہ بہتر ہو رہی ہیں. تو باہر کی چیزوں کا بہتر ہونا یہ کوئی کامیابی کی علامت نہیں ہے، بالکل کامیابی کی علامت نہیں ہے. کامیابی کی علامت تب ہے جب ہماری اندر کی چیزیں بھی بہتر ہوں. انسان پر دنیا میں غم بھی آتے ہیں، تکلیفیں بھی آتی ہیں، صدمے بھی آتے ہیں، اسے ان حالات سے بھی گزرنا پڑتا ہے جو اس کی خواہش کے مطابق نہیں ہوتے، خواہش کے خلاف ہوتے ہیں. اب ایسے حالات سے آدمی کیسے گزرے یہ سیکھنے کی چیز ہے. دوسروں کے غم کو کیسے بانٹے، پریشانیوں کے درمیان بھی دل اس کا مطمئن کیسے رہے. اللہ اکبر، کروڑ ہاں کروڑ ڈالر خرچ کر کے واللہ اگر زندگی کا یہ سلیقہ مل جائے کہ پریشانیوں کے بیچ میں انسان اپنی ہمت کو بلند رکھے، نہ مایوس ہو، نہ چڑچڑا ہو، نہ پینک میں آئے، یہ انسان دنیا میں کامیاب ہو کر رہے. ماحول ساری دنیا میں باہر کی چیزوں کے بہتر بنانے کا ہے، ہر طرف اسی کا چرچا ہے، ہر طرف اسی کا تذکرہ ہے. کبھی آپ ریل کے ڈبوں میں ایک تجربہ کر کے دیکھیے، تھوڑی دیر ادھر بیٹھیے، پھر اگلے کیبن میں بیٹھیے، پھر ادھر بیٹھ جائیے، پھر دوسرے ڈبے میں جا کے بیٹھ جائیے، پھر تیسرے ڈبے میں جا کے بیٹھ جائیے، اور چھوٹا سا ٹیپ ریکارڈر وہ جیب میں رکھ لیجئے اور لوگوں کی بات کو ریکارڈ کیجئے. پلیٹ فارم پر کیا باتیں کر رہے ہیں لوگ، بس میں کیا باتیں کر رہے ہیں لوگ، اسٹیشن پہ کیا باتیں کر رہے ہیں لوگ، سڑک پر چلتے ہوئے کیا باتیں کر رہے ہیں لوگ، فون پر کیا باتیں کر رہے ہیں لوگ، بائک پر کیا باتیں کر رہے ہیں لوگ، فلائٹ میں کیا باتیں کر رہے ہیں لوگ، تھانے میں کیا باتیں کر رہے ہیں لوگ، کچہری میں کیا باتیں کر رہے ہیں لوگ، اسپتال میں کیا باتیں کر رہے ہیں لوگ، اور آخری بات کہتا ہوں قبرستان میں کیا باتیں کر رہے ہیں لوگ. آج کی حالت یہ ہے کہ قبرستان میں بھی آدمی یہ ایک دوسرے سے پوچھ رہا ہوتا ہے یار ون ڈے میچ چل رہا ہے ذرا اسکور پوچھنا. پاگل پنے کی آخری انتہا کا زمانہ ہے, ہر طرف انہی باتوں کا تذکرہ ہے. سمجھدار لوگ کون ہوا کرتے تھے اور کون ہوا کرتے ہیں, وہ یہ کہ وہ آپس میں جب سفر کر رہے ہوں, راستے میں ہوں, ٹیکسی میں ہوں, بس میں ہوں, گھر میں ہوں, کھانے کی میز پر ہوں, آپس میں بیٹھے باتیں کر رہے ہوں, یہاں تک کہ باپ ماں اپنے بچوں سے باتیں کر رہا ہوں, تو اس وقت یہ موضوع بھی تو چھیڑے کہ بھائی کیا ترکیب کریں کہ میرے اندر تقویٰ آ جائے. میں 11 سال ہو گئے تقویٰ نہیں آیا, بالغ ہوئے میرے اندر, میں 15 سال ہو گئے, میں تو ہو گیا 29 سال کا, 28 سال کا, مگر تقویٰ نہیں آیا. آنکھیں کنٹرول میں نہیں ہیں. کروڑوں لوگوں کی آپ باتیں سنیں گے, ان کروڑوں میں سے 2 لوگوں کے ایسے موضوع پر بات کرنے کے لیے آپ کے کان ترس جائیں گے. کیوں ہے یہ بات؟ کیا یہ ایمان والے نہیں ہیں؟ نہیں, یہ اسلام میں داخل ہو گئے ہیں, اور وہ بھی اس لیے کہ ماں باپ ان کے مسلمان تھے, اسلام ان کے اندر داخل نہیں ہوا. ورنہ جس کی جو فکر ہوتی ہے وہ اسی موضوع پر بات کرتا ہے. یاد رکھیں, جس کے دل و دماغ پر جو فکر چھائی ہوئی ہوتی ہے وہ خود بخود اسی ٹاپک پر بات چھیڑتا ہے. آپ کسی کینسر کے مریض کو دیکھنے کے لیے جائیں اور اس سے کہیں کہ بھئی ڈیزل مہنگا ہو گیا, تو وہ اس موضوع پر بات کرے گا, جی ہاں پچھلے ہفتے پیٹرول مہنگا ہوا تھا, اس ہفتے ڈیزل مہنگا ہونے والا ہے, بات کرے گا. تو کہے گا بھائی مہنگائی سستائی آپ دیکھو, آپ تو کسی طرح میرے لیے کوئی دعا کروا دو کہ میں بچ جاؤں, میرے بچے چھوٹے چھوٹے ہیں اور ڈاکٹر کہہ رہے ہیں کینسر اپنی آخری اسٹیج میں. وہ وہی موضوع چھیڑے گا اور آپ کو اور موضوع چھیڑیں گے, وہ پھر وہی موضوع لے آئے گا, اس لیے کہ اس کے دل دماغ پر تو صرف ایک موضوع چھایا ہوا ہے. آپ اگر کہیں کہ غالب کی غزل کا یہ شعر بہت بڑھیا ہے, تو وہ کینسر کا مریض کہے گا میرا کینسر تو پیٹ میں ہے, آپ کا کینسر لگتا ہے دماغ میں. یہ غالب کی غزل سنانے کا وقت ہے. لیکن یاد رکھنا, ہم میں سے اکثر کا حال یہی ہے کہ ہمارے دماغ میں کینسر ہو. ہم آ کر نماز نماز تو پڑھ لیتے ہیں, لیکن دل دماغ پر کوئی فکر چھائی ہوئی نہیں ہے کہ میرا تقویٰ بھی تو بہتر ہو, میرا سجدہ بھی تو بہتر ہو, میرا رکوع بھی تو بہتر ہو, میرے اخلاق بھی تو بہتر ہو, غریبوں کے ساتھ میرا ہمدردانہ سلوک تو بہتر ہو, پڑوسیوں کے ساتھ میرا برتاؤ بہتر ہو, سڑک پر چلنے کا میرا انداز بہتر ہو. یہ ہے ایمان والا, یہ ہے سمجھدار ہے. وہ اپنے مکان کو ضرور بہتر بنائے, وہ اپنی دکان کو ضرور بہتر بنائے, بالکل کوئی حرج نہیں. وہ اپنے بچوں کے کپڑے اور بہتر بنائے, کسی نے انہیں منع کیا, قطعاً حرام نہیں ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ اندر کی چیزوں کی بہتری کی فکر بھی کرو. اتنی سی بات. خصوصاً جو لوگ مدرسے میں پڑھتے اور پڑھاتے ہیں, اللہ ان کو اپنی ذمہ داری سمجھنے کی توفیق. مدرسے میں تو وہ آدمی جائے, اللہ کرے کہ اس کو یہ شعوری فیصلہ کرنے کے توفیق ملے. دنیا والوں, یہ دنیا تم کو مبارک ہو, میں نے تو فقیری اور قناعت کا راستہ اختیار کر لیا. عجیب بات ہے, سچ مچ جو فیصلہ کرتا ہے کہ اللہ میں اس کمینی دنیا سے منہ موڑتا ہوں, میں اس کو اپنا مقصد زندگی نہیں بناؤں گا, میں مقصد زندگی تو آپ کی یاد کو بناؤں گا, قسم ہے رب کعبہ کی ساری دنیا کماتی ہے اور ان کے قدموں پر دنیا آتی ہے. جتنے زیادہ چین سے وہ رہتے ہیں دنیا میں کوئی کروڑپتی نہیں رہتا, جتنی عزت سے وہ رہتے ہیں کوئی وزیر بھی نہیں رہتا, جتنی راحت سے وہ سوتے ہیں کوئی بڑے سے بڑا لکھپتی بھی نہیں سوتا, اس لیے کہ الحمدللہ ان اللہ کے بندوں نے اپنے اندر کی دنیا پر محنت کی ہے. ہنیئن لارباب النعیم نعیمہم, ہنیئن لارباب النعیم نعیمہم وللعاجز المسکین ما یتجرع. دنیا والوں کے لیے ان کی دنیا مبارک ہو اور اس عاجز و مسکین کے لیے تو دو گھونٹ کافی. دنیا اسی لیے عام طور پر متاثر نہیں ہو رہی بیان کرنے والوں کے بیانات سے, اس لیے کہ وہ دنیا دیکھتی ہے جو ان ہمارے دل کا حال ہے وہی ان کے بھی دل کا حال, جو ہماری تمنائیں وہی ان کی تمنائیں, جس بنیاد پر ہم جھگڑتے ہیں اسی بنیاد پر یہ جھگڑتے ہیں. اللہ تعالیٰ توفیق دے عوام کو, تاجروں کو, بڑوں کو, نوجوانوں کو, مدرسے چلانے والوں کو, مدرسے کے اساتذہ کو, ذمہ داروں کو, طلبہ کو, مردوں کو, عورتوں کو, اس بات کی آج جمعے کے دن اللہ سے توفیق مانگ لے اور ارادہ کر لیں کہ اللہ اب ہم اندر کی طرف بھی متوجہ ہوں گے اور اپنے ایمان اور اپنے دل کی کیفیت کو بھی بہتر بنائیں. باہر باہر تو بہت سجا لیا لیکن اندر بالکل ویرانی ہے, اندر بالکل ویرانی ہے, اور اندر کی ویرانی مرنے کے بعد تو رلائے گی ہی, اسی دنیا میں بھی رلا رہی ہے. چین و سکون نہیں ہے دلوں میں, چہرہ بتا دیتا ہے. یقین مانو, میں مبالغہ کرنے سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں, لاکھوں لوگوں سے ملاقات ہوتی ہے تو ان میں سے دو چار کا چہرہ بتاتا ہے کہ یہ انسان خوش ہے, ورنہ ہر ایک کے چہرے پر ایک پریشانی کے آثار ہیں, ایک الجھن کے آثار ہیں, حسرتوں کے آثار ہیں, نہ پوری ہونے والی تمناؤں کے آثار ہیں. ہر ایک کا چہرہ بول رہا ہے, عجیب کیفیت ہے. وہ بیچارہ اپنی پریشانی بیان کرتا ہے, ہمارے بڑے سن لیتے ہیں صرف اس کے اطمینان کے لیے, ورنہ بالکل بیان کرنے کی ضرورت, چہرہ بتا رہا ہے آپ. اور اس کے بالکل برعکس وہ اللہ کے بندے جو اللہ کو یاد کرتے ہیں, جنہوں نے اپنے اندر کو بہتر بنا لیا ہے, وہ واقعی شدید بیماری کے حالت میں بھی ایک تندرست آدمی سے زیادہ خوش نظر آتا ہے. جمعے کے دن دعا قبول ہوتی ہے. میں اپنی بات یہیں پر مکمل کروں گا, لمبی بات بالکل نہیں ہونی چاہیے. اس وقت آپ حضرات, بہت سے لوگ مشغولیتوں سے نکل کر آتے ہیں اور پھر مشغولیت میں جانا ہوتا ہے, ان کو دفتروں میں جانا ہے, دکانوں پہ جانا ہے. ایک واقعہ صرف سنانا چاہتا ہوں, یہ امید دل میں بڑھانے کے لیے کہ شاید آج جمعے کے دن ہماری توبہ قبول ہو جائے. آج ہم سب توبہ کریں. توبہ کرنے کا مطلب اللہ سے یہ کہیں, عہد کریں, اب تک کی زندگی جیسی گزری جس میں باہر کو ہم نے بہت سجایا, اندر کو ہم نے بہت نظر انداز کیا, اے اللہ اس سب سے بڑے گناہ کو معاف کر, اور آئندہ کے لیے یہ پکا ارادہ کریں کہ اب زندگی اس طرح گزاریں گے کہ اندر کی بھی فکر کریں. اور اندر کی فکر کیسے کریں گے؟ آپ جیسے ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں علاج کرنے کے لیے, اسی طرح ہم کو اللہ والوں کے پاس جانا پڑے گا, پوچھنا پڑے گا کہ میرے اندر یہ یہ خرابیاں ہیں, اور یہ خرابیاں تو وہ ہیں جو میں سمجھ پا رہا ہوں. جیسے آج ڈاکٹر سے کہتے ہیں کہ بھائی میرا گردہ خراب ہے, یا میرا جگر خراب ہے, میرا معدہ خراب ہے, یہ تو آپ جانیں, میں تو اتنا بتا رہا ہوں کہ مجھے تکلیفیں یہ ہیں, علامتیں یہ ہیں, سمٹم یہ ہیں, اب باقی آپ تشخیص کریں کہ معاملہ ہے کیا. ویسے ہی ہم کو بھی اللہ والوں کے پاس جانا پڑے گا, ہمیں علامتیں بتانی پڑیں گی, ہمیں غصہ بہت آتا ہے, ہماری نیت بہت خراب ہے, دوسرے آدمی کو اگر ترقی ملتی ہے تو مجھے جلن پیدا ہو جاتی ہے, میں ذرا اپنے کو بڑا آدمی سمجھنے لگا ہوں, غریب آدمی کو حقارت سے دیکھتا ہوں. ہمیں اپنی بیماریاں بتانی پڑیں گی, وہ بتائیں گے ہمارے اللہ والے, وہ بتائیں گے کہ معاملہ ہے کیا. تمہارے روح کا کون سا حصہ جو ہے جس پر اتنا دھبا لگ گیا ہے کہ وہ ویران ہو گیا. دل کے بھی جیسے بدن کے حصے ہوتے ہیں ویسے روح کے بھی اندر حصے ہیں. وہ بتائیں گے کہ روح کہاں پر خراب ہے اور کس طرح اللہ کو یاد کرو گے تم ٹھیک ہو جاؤ, بالکل ٹھیک ہو جاؤ, تمہارا غصہ بھی قابو میں آ جائے گا, تمہارا تکبر بھی ختم ہو جائے گا, تمہارے اندر تواضع اور عاجزی بھی آ جائے گی, تمہارے اندر سے بخیلی بھی نکل جائے گی. شرط یہ ہے کہ سچے دل سے انسان توبہ کرے. حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے کا واقعہ ہے. ایک شخص تھا بہت دولت مند, اچانک اس کا انتقال ہو گیا اور بڑی اس کا ایک ہی بیٹا تھا جوان اور اس کی بیوی تھی, بیوہ ہو گئی. اب اس جوان بیٹے کو بغیر محنت کے یہ جو دولت مل گئی تو یہ بگڑ گیا اور اس نے اس دولت کو عیاشیوں میں خرچ کرنا شروع کر دیا. ماں بہت نیک تھی, بہت سمجھاتی تھی, لیکن یہ ماں کی کچھ نہیں سنتا تھا. یہ اس کو لت پڑ گئی تھی شراب کی, شباب کی, کباب. اس نے اپنی صحت گنوا دی, یہاں تک کہ بیمار ہو گیا. ایسا بیمار ہوا کہ ایک وقت آیا کہ حکیموں نے کہہ دیا کہ اس کا کوئی علاج نہیں ہے, اب یہ چند دن کا مہمان ہے. ماں بیچاری بیٹے کی خوشامد کرتی رہی, بیٹا اب تو توبہ کر لے, اب تو تم موت کے قریب آ گیا, اب تو اللہ سے لو لگا لے. بار بار بیٹے سے کہتی رہی, پہلے بھی کہتی تھی کہ بیٹا یہاں بہت بڑے بزرگ رہتے ہیں اللہ والے, حضرت حسن بصری, ان کے پاس چلا چل, وہ توبہ کرا دیں گے, تجھے نصیحت کر دیں گے, وہ خود دعا کر دیں گے, اللہ تیرے دل کو بدل دے گا. مگر بیٹے کو تو بالکل جوانی کا, دولت کا نشہ, نہیں مانا. یہاں تک کہ جب بالکل آخری وقت آ گیا اور وہ نوجوان لڑکا سمجھ گیا کہ بس اب میں گھنٹوں کا مہمان ہوں, اب گیا میں, تب اس کو تھوڑا ہوش آیا اور اس نے اپنی ماں سے کہا کہ ماں دو باتیں, ایک بات تو ماں یہ ہے کہ مجھے حسن بصری کے پاس آپ لے چلیں. ماں نے کہا بیٹا تو اس حال میں نہیں ہے. تو ماں, اگر میں اس حال میں نہیں ہوں تو ماں آپ ایک کام کریں, آپ چلی جاؤ وہاں اور ان سے کہنا کہ ایک گنہگار ہے جو توبہ کرنا چاہتا ہے, اسے توبہ کرنا نہیں آتا, آپ چل کے اس کو توبہ کرا دیں. ماں بڑی خوش ہوئی کہ بیٹے کے دل میں توبہ کا خیال تو آیا, فوراً گئی حضرت حسن بصری کے پاس, بھاگی ہوئی گئی, سلام کیا, یاد دلایا, حضرت میں وہی بیوہ عورت ہوں جو اپنے بیٹے کے لیے آپ سے بار بار دعا کراتی تھی اور اپنے بیٹے کو بہت سمجھاتی تھی کہ ایک مرتبہ آپ کے پاس آ جائے, مگر نہیں آیا. اب تو یہ حالت ہے کہ پتہ نہیں میں پلٹ کر جاؤں گی تو اسے زندہ پاؤں گی یا مر چکا ہوگا. حضرت وہ توبہ کرنا چاہتا ہے مرتے وقت, لیکن وہ کہتا ہے مجھے توبہ کرنا نہیں آتا, آپ چلے چلیے, آپ چل کے توبہ کرا دیجئے. حضرت حسن بصری نے یہ سن کر کہا کہ مجھے اس وقت سبق پڑھانا ہے, درس دینا ہے, میں اس وقت تو نہیں جا پاؤں. وہ بیچاری واپس آ گئی, روتی ہوئی واپس آئی, بیٹا دروازے کو تک رہا تھا, شاید حضرت حسن بصری آئیں. ماں اکیلی آئی, کیا ہوا؟ ماں نے کہا بیٹا تیرا نصیب خراب ہے, ساری زندگی میں تجھے سمجھاتی رہی کہ تو ان کے پاس چل کے توبہ کر لے, اب جب وقت آیا تو نے انکار کیا. ساری زندگی جب وقت آیا میں ان کے پاس گئی تو وہ بھی آنے پر تیار نہیں ہوئے. انہوں نے کہا مجھے تو درس دینا ہے, ہزاروں لوگ انتظار میں بیٹھے ہیں, میں تو اس وقت نہیں جا سکتا. بیٹے کے دل سے ایک آہ نکلی. بیٹے نے کہا ماں تو گواہ رہنا, اللہ آپ حسن بصری کے محتاج تو نہیں ہیں, میں بہت گنہگار ہوں, میری زندگی کا آخری وقت ہے, مجھے توبہ بھی کر نہیں آتا, اللہ مجھے معاف کر دینا, اللہ مجھے معاف کر دینا, اللہ مجھے معاف کر دینا, آپ رحیم و کریم ہیں, اللہ مجھے معاف کر دینا. اور ماں میں تجھ سے یہ دو باتیں کہنا چاہتا ہوں, اب سانس میری اکھڑ رہی جلدی سے سن لے. مجھے مرنے کے بعد میری مجھے نماز جنازہ سے پہلے میرے گردن میں اپنی دوپٹہ سے پھندا ڈالنا اور پھر اس پورے محلے کی گلیوں میں میری لاش کو کتے کی طرح گھسیٹنا تاکہ میرے دوسرے دوست احباب جو جوان بگڑ گئے ہیں ان کو یہ کم سے کم سبق ملے کہ کوئی اگر ساری زندگی گناہوں میں گزار کر جائے گا تو کتے کی موت مرے گا, اس کا یہ حشر ہوگا. ماں تجھے میرے اپنے دودھ کا واسطہ, اپنی مامتا کا واسطہ, تو میری لاش کو محلے میں گھسیٹنا ضرور تاکہ اللہ کو ترس آ جائے میرے اوپر اور اللہ مجھے معاف کر دے. اور دوسری بات یہ کہ مسلمانوں کے قبرستان میں مجھ کو مت دفن کرنا, میں اتنا کمینہ گنہگار ہوں کہ میری اوپر قبر میں جو عذاب ہوگا وہ اتنا سخت ہوگا کہ میری وجہ سے کہیں دوسرے آس پاس کے مردوں کو تکلیف نہ پہنچے. ماں یہ آخری درخواست تجھ سے کر رہا ہوں, ماں مان لینا, ماں گواہ رہنا, میں کلمے پر مرتا ہوں, کلمہ پڑھا, اللہ مجھے معاف کر دے, یہ کہا اور انتقال. ماں بہت دیر تک بیٹھی روتی رہی, کچھ دیر کے بعد ماں نے بچے کو چادر اڑھائی, اب محلے والوں سے کہا بیٹے کا انتقال ہو گیا ہے, گھر میں اور کوئی مرد نہیں ہے, آپ لوگ ذرا آ جاؤ اندر, میں پردے میں ہو جاتی ہوں, نہلا دو, کفن پہنا دو, دفن کا انتظام کرو. جب جنازہ تیار ہونے لگا ماں کے دل میں ایک مرتبہ پھر خیال آیا, اچھا اب جاتی ہوں حضرت حسن بصری کے پاس پھر جاؤں اور ان سے جا کر کچھ درخواست کروں. پھر پہنچی, پھر جا کر کہا میں اسی بدنصیب کی ماں ہوں جس کے لیے میں آپ کے پاس آئی تھی, اس کا انتقال ہو گیا اور اب تو نماز جنازہ تیار ہے, حضرت ایک احسان کر دیجئے, آپ چل کر نماز جنازہ پڑھا دیجئے, آپ پڑھا دیں گے نماز جنازہ شاید آپ کی بدولت اس کی مغفرت ہو جائے, حضرت بڑا احسان ہوگا. حضرت حسن بصری اس وقت جلال کی کیفیت میں آ گئے, کہنے لگے جس نے زندگی میں کبھی ایک نماز نہیں پڑھی, ایک سجدہ نہیں کیا, میں اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھا, کسی اور سے پڑھوا. بیچاری ماں پھر واپس آ گئی, روتی ہوئی واپس آئی, آ کر محلے والوں سے کہا اب اٹھاؤ جنازہ اور کسی سے کہو نماز جنازہ پڑھا دے, حضرت حسن بصری تو آنے کو تیار نہیں ہے. لوگوں نے کہا بہت اچھا, ہم انتظام کرتے ہیں اور بلا کے لاتے ہیں کسی کو. ابھی تیاری ہو رہی تھی, اتنے میں دروازے پر دستک ہوئی, ماں جلدی سے نکلی, دروازے کی آڑ میں کھڑی ہو گئی, پوچھا کون صاحب ہیں, تو باہر سے جواب آیا میں حسن بصری ہوں, نماز جنازہ پڑھانے آیا ہوں. ماں حیران رہ گئی, حضرت حضرت آپ آ گئے, آپ آ گئے, اللہ آپ کے درجے بلند کرے, آپ نے تو منع کر دیا تھا. ہاں بہن منع کر دیا تھا, اس کے بعد میں ذرا دیر کے لیے آرام کرنے کے لیے لیٹا تو مجھے خواب میں اللہ کا دیدار ہوا اور مجھے اللہ تعالیٰ نے کس کے ڈانٹا, کہا حسن تم میرے کیسے میرے ولی ہو کہ میرے ایک دوست کی نماز جنازہ پڑھانے سے انکار کر دیا تم نے, جلدی جاؤ اور جا کے نماز جنازہ پڑھاؤ, اگر تم نے اس کی نماز جنازہ نہ پڑھائی تو میں آج کے تم اپنے دوستوں کی فہرست سے تمہارا نام نکال دوں, جلدی جاؤ. اس نے ایسی توبہ کی ہے کہ میں نے ایک توبہ کے قبول کر کے میں نے اس کو اپنے اولیاء کے فہرست میں اس کا نام اوپر لکھ دیا ہے, جلدی جاؤ اپنی ولایت بچانا چاہتے ہو. بہن احسان تمہارا میرا تم پر نہیں ہوگا, تمہارا احسان میرے اوپر ہوگا, میری ساری زندگی کی عبادت, میری ساری زندگی کا علم اور ذکر سب چھن جائے گا اگر میں نے نماز جنازہ نہ پڑھوائی, بہن ایک رحم کر دو میرے اوپر, مجھ سے نماز جنازہ پڑھوا. اللہ اتنے کریم ہیں, اے نوجوانوں شرمندہ ہو جاؤ اور یہ مان لو کہ ہم سے گناہ ہوئے ہیں, بے شک گناہ ہوئے ہیں, سر کے بالوں سے لے کر پیروں کے ناخنوں تک ہم گناہوں میں لت پت ہیں, جتنی عمر ہے اتنے گناہ ہوئے ہیں, اور اگر جو جو گناہ کر سکتے تھے شاید ہم نے سب کر ڈالے ہیں, اگر کوئی گناہ ابھی تک باقی ہے تو شاید صرف اس لیے باقی ہے کہ ابھی تک ہم کو اس کے کرنے کا موقع نہیں ملا. یہ سب درست ہے مگر یہ بھی درست ہے کہ اللہ بہت مہربان ہے, اللہ بہت کریم ہے, اور آج جمعے کا دن ہے, جمعے کی نماز کا وقت ہے, ایک گھڑی اس وقت میں ایسی آتی ہے جس میں جو بندہ جو مانگ لیتا ہے اللہ اسے ضرور دے دیتا ہے. آؤ اللہ تعالیٰ کے حضور ہاتھ اٹھا کر گڑ گڑا کر توبہ کریں,
پکا ارادہ کریں، وعدہ کریں ہم اللہ والوں کے پاس جائیں گے، توبہ کریں گے، اپنی اصلاح کرائیں گے، اور اللہ اس وقت معاف کر دیجئے اور آئندہ کے لیے ہم کو اپنی اصلاح کی توفیق دے دیجئے۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، فلا تجعلنا من الخاسرين۔ اے اللہ، ہم آپ کے بندے آپ کے حضور میں حاضر ہیں، ظاہر میں ہم آپ کے بندے ہیں، حقیقت میں بہت گندے ہیں، معاف فرما دیجئے، معاف فرما دیجئے، معاف فرما دیجئے۔ اے اللہ، آپ کی اس رحمت کا واسطہ، جس رحمت سے آپ نے اس نوجوان کو معاف فرما دیا تھا اور معافی بھی کیا تھا، پل بھر میں اپنا ولی بنا دیا تھا، اے اللہ ہم گنہگار کس کے پاس جائیں؟ ہم بھی تو پاپی ہیں، ہم بھی تو فاسق و فاجر ہیں، ذرا دیکھیے ہم کو، سر کے بالوں سے لے کر پیروں کے ناخنوں تک گناہوں میں لت پت ہو گئے ہیں، معاف کر دیجئے، معاف کر دیجئے، معاف کر دیجئے۔ آپ نے اگر ہماری طرف سے چہرہ پھیر لیا پھر ہمارا کیا ہوگا؟ میرے اللہ، اے اللہ، ایک گندا بچہ جو پیشاب پخانے میں لت پت ہو جاتا ہے، اور لوگ تو ناک پہ رومال رکھ لیتے ہیں، اپنا چہرہ پھیر لیتے ہیں، وہاں سے دور چلے جاتے ہیں، مگر ماں سب کام چھوڑ کے آتی ہے اور بچے کو اٹھا لیتی ہے اور گندگی سے دور لے جاتی ہے، ٹھنڈ پانی سے نہلا دیتی ہے، پاک صاف کرتی ہے، کپڑے بدلتی ہے، سرما لگاتی ہے، کریم پاؤڈر لگاتی ہے۔ اے اللہ، اے اللہ، ہم آپ کے بندے ہیں، آپ ہمارے رب ہیں، ہم کو گندی جگہوں سے نکال کر پاک جگہوں پر پہنچا دیجئے، اور توبہ توبہ کے پانی سے ہم کو نہلا دیجئے، توبہ کے پانی سے ہم کو نہلا دیجئے، توبہ کے پانی سے ہم کو نہلا دیجئے، تقوی کا لباس پہنا دیجئے، علم و ذکر کا کریم پاؤڈر لگا دیجئے۔ اے کریم آقا، معاف فرما دیجئے، معاف فرما دیجئے۔ اے اللہ، بچے کو اگر ماں پھینک دے اور بچے کو اگر گندے بچے کو ماں نہ اٹھائے تو کون اٹھائے گا؟ اے اللہ، اے اللہ، ماں اگر نظر پھیر لے تو بچے کو کون نہلائے گا؟ اور اے اللہ، بندے کو اگر رب نے چھوڑ دیا اور بندے کو طرف سے رب نے اگر نگاہیں ہٹا لی تو اس بندے کو کون نہلائے دھلائے گا؟ اے اللہ، آج جمعے کا دن ہے، اے اللہ ہم جمعے کے فقیر ہیں، اے اللہ ہم جمعے کے بھکاری ہیں، اے اللہ جمعے کے دن، جمعے کے دن جب کوئی فقیر آواز لگاتا ہے، بی بی او کوٹھی والے، جمعے کا فقیر آیا ہے، دھوپ میں چل کر آیا ہے، گرمی میں آیا ہے، اے اللہ، گھر کی عورتیں بھی رحم دل ہو جاتی ہیں، بچے بھی ماں سے کہنے لگتے ہیں، امی امی میں بابا کو پہلے بٹھاؤں، میں پنکھا چلاؤں، میں کولر چلاؤں، بابا بہت بھیگا ہوا پسینے میں ہے، بہت دور سے چل کے آیا ہے، اور جمعے کا فقیر ہے، آج یہ خالی ہاتھ نہیں جائے گا۔ اے اللہ، اگر چھوٹے چھوٹے بچے بھی کہنے لگتے ہیں کہ جمعے کا فقیر خالی ہاتھ نہیں جائے گا، تو اے کریم رب، ہم بھی تو جمعے کے فقیر ہیں، ہم بھی تو جمعے کے بھکاری ہیں، اے اللہ آج معاف کر دیجئے، معاف فرما دیجئے، معاف فرما دیجئے، معاف فرما دیجئے۔ اے اللہ، ہم جیسے آئے تھے ویسے ہی واپس نہیں جانا چاہتے، اے اللہ، مندر میں جا کر اگر کوئی جہنم میں جائے تو کچھ سمجھ میں آتا ہے، مسجدوں میں آنے کے بعد بھی کوئی جہنم میں جائے، اے اللہ، یہ کیسے دکھ کی بات ہوگی، یہ کیسی ذلت کی بات ہوگی، اے اللہ معاف فرما دیجئے، معاف فرما دیجئے۔ اے اللہ، کوئی تو ہوگا اس پورے بھری ہوئی مسجد میں جس کی آمین آپ کو پسند ہوگی، اے اللہ، کوئی عالم ہوگا، کوئی حافظ ہوگا، کوئی حاجی ہوگا، اور اے اللہ، بہت سے نوجوان ایسے بھی تو ہیں جو بڑی مشکل سے اپنے آپ کو گناہوں سے بچا رہے ہیں، اے رب کریم ترس آ جائیے۔ اے اللہ، یوسف علیہ السلام کے پیچھے ایک زلیخا پڑی تھی، ہمارے نوجوانوں کے پیچھے تو سینکڑوں زلیخائیں پڑی ہیں، جدھر جائیں، جدھر نکلیں، دائیں طرف دیکھیں تو ننگی لڑکی، بائیں طرف دیکھیں تو برہنہ عورت، اخبار پڑھے تو ننگی تصویر، کہاں جائیں کیسے بچائیں اپنے آپ کو؟ رب کریم ہمیں اپنا بنا لیجئے، ہمیں اپنا بنا لیجئے، ہمیں اپنا بنا لیجئے، ہمیں اپنا بنا لیجئے. اے اللہ، اللہ ہمارے دلوں میں آپس میں محبت ڈال دیجئے، احترام ڈال دیجئے، اختلافات کی فتنے سے ہم سب کو بچا لیجئے. اے اللہ اس مدرسے کو قبول فرما، اس ادارے کو قبول فرما، اس مسجد کو قبول فرما، اس ادارے کے خدام کو قبول فرما، اساتذہ اور منتظمین کو قبول فرما، پڑھنے والوں کو قبول فرما. اے اللہ اس شہر کو کی، اے اللہ کایا پلٹ کر دیجئے، اے اللہ اس شہر میں ہدایت کی ہوائیں چلا دیجئے. اور آپ کے جو بندے یہاں دین کی محنت کر رہے ہیں، دوڑ بھاگ کر رہے ہیں، جو کر سکتے ہیں کر رہے ہیں، اے اللہ ان کی محنتوں کو قبول فرما، ان کی محنتوں کو قبول فرما. جو مانگا ہے وہ بھی دے دیجئے، جو نہیں مانگ سکے وہ بھی دے دیجئے. اے رب کریم ہم سب گنہگاروں کے نام لے کر رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں درود و سلام بھیج دیجئے، ان پر اور ان کی آل پر، ان پر اور ان کے اہل بیت پر، صحابہ اور صحابیات پر، ازواج مطہرات پر، ذریت طیبہ پر، تابعین عظام پر، اور تمام اولیاء اللہ اور بزرگان دین پر، اور انہی کے نقش قدم پر چلنے، جینے اور مرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي الحمد لله الذي هدانا إلى الإيمان وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله العزيز الحكيم أرسل إلينا رسولا فعلمنا محكمات الإسلام والصراط المستقيم أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الحكيم الكريم وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله بالمؤمنين رؤوف رحيم صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الذين سبقوا إلى الدين القويم أما بعد فيا أيها الناس إن أهم الأمور للمسلم تصحيح العقائد فإنها للدين عمائد، فآمنوا بالله وهو تصديق بالقلب وإقرار باللسان بأنه لا إله إلا الله وحده لا شريك له في ذاته ولا في صفاته، وهو المستجمع بجميع صفات الكمال والمنزه عن كل نقصان وزوال، وله الأسماء الحسنى وبيده ملكوت الدنيا والعقبى. وتصدقوا بأن سيدنا محمدا عبده ورسوله وهو صادق في جميع ما جاء به من الأخبار والأحكام، وأن القرآن كلام الله العزيز العلام، وأن كل من الكتب والرسل والملائكة حق. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل، ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم، ونفعنا وإياكم بالآية والذكر الحكيم، إنه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي أرسل بالحق بشيرا ونذيرا. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد في أول كلامنا، اللهم صل على محمد في أوسط كلامنا، اللهم صل على محمد في آخر كلامنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أرحم أمتي بأمتي أبو بكر رضي الله تعالى عنه، وأشدهم في أمر الله عمر، وأصدقهم حياء عثمان، وأقضاهم علي، وفاطمة سيدة نساء أهل الجنة رضي الله تعالى عنهم أجمعين، والحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة، وحمزة أسد الله وأسد رسوله. اللهم اغفر للعباس وولده مغفرة ظاهرة وباطنة لا تغادر ذنبا. الله في أصحابي لا تتخذهم غرضا من بعدي، فمن أحبهم فبحبي أحبهم، ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم، وخير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. اللهم أعز الإسلام والمسلمين بالإمام العادل ذي القوة القاهرة والسلطة الظاهرة على الكفرة الباغية، واغفر اللهم للمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. والحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم، ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأعز وأجل وأهم وأتم وأكبر.